لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه فانسلخ منه فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان محترم، جس موضوع کے تحت ہماری گفتگو کا سفر جاری ہے، وہ موضوع قرآن شناسی اور فتنہ و فساد کے اسباب. گزشتہ مجالس اعضاء میں ہم نے آیات قرآنی اور روایات نورانی کے ذیل میں ان صفات کا تذکرہ کیا جن کی وجہ سے سماج اور سوسائٹی میں فتنے وجود میں آتے ہیں اور لوگوں کے درمیان فساد پیدا ہوتے ہیں. صاحبان ایمان کو ان صفات سے آگاہ بھی ہونا ہے، اور جو لوگ سوسائٹی میں فتنے پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کا مقابلہ بھی کرنا چاہیے. اس لیے کہ جب اس دور میں جھوٹ بولنے والے، غلط افواہیں پھیلنے والے جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، تو سچ بولنے والوں کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. سچ بولنے والے بھی ان کا جواب دیں، اس لیے کہ ایمان کی لذت اور اسلام کی معنویت در حقیقت صاحبان ایمان اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہی سے ہے. جس سماج میں اتحاد نہ ہو، جس سماج میں یونٹی نہ ہو، جس سوسائٹی میں لوگ مل جل کر زندگی گزارنا نہیں چاہتے ہوں، وہاں پر ایمان کی لذت کا احساس نہیں ہوگا. اور ہم نے اشارہ کیا کہ مؤمنین جتنے مضبوط ہوں گے، جتنے متحد ہوں گے، اتنا ہی امیر المؤمنین کے فضائل بیان کرنے میں لطف آتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان صفات سے، اگر ہمارے اندر خدا نخواستہ کوئی ایسی صفت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے سوسائٹی میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، تو مجھے سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اور اس کے بعد سوسائٹی میں جو افراد ان صفات کے حامل ہیں ان کو نصیحت کرنا ہے، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اور جو لوگ غلط افواہیں پھیلاتے ہیں، اس کے مقابلوں میں ہماری جو ذمہ داری ہے، تحقیق، تبعین، جستجو، تفحص اور اسی طرح سے حسن زن کی جو نعمت ہے صاحبان ایمان کے درمیان، اس حسن زن کی نعمت کو برقرار رکھنا ہے تاکہ کوئی دوسرا ہمارے درمیان آ کر ہمیں آپس میں بانٹ نہ دے۔ گفتگو یہاں پہ پہنچی تھی کہ کبھی تکبر کے ذریعے سے، کبھی کینہ اور بغض کے ذریعے سے، کبھی حسد اور کبھی نفاق اور کبھی شیطانی وسوسوں کے ذریعے سے امت میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں جو سب سے اہم چیز اور اہم وجہ ہے وہ ہے غلط افواہیں جو سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں، خصوصاً بزرگ شخصیتوں کے متعلق، جو سرکردہ اور رہبران قوم ہیں ان کے بارے میں جب کوئی غلط خبر ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے تو ہم اس خبر کو لے کر پوسٹ مین کی طرح دوسری جگہ پر نہ جائیں بلکہ فوراً اس خبر کا انکار کریں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ دشمن کا ایک پرانا حربہ ہے کہ وہ اس رہبر جس قوم کے مضبوط ہوتے ہیں اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ دشمن کا یہ حربہ یہ ہے کہ رہبر پر حملہ کرو تاکہ امت کمزور ہو جائے، جب انہیں کوئی پناہ دینے والا ہی نہ ہو تو وہ جائیں گے کہاں۔ اس لیے ہمارے یہاں حکم ہے کہ جب بھی نماز میں جماعت بھی پڑھو تو دو مومنین کے درمیان میں جگہ خالی مت رکھو، اس لیے کہ جتنی جگہ خالی ہوگی اتنا ہی شیطان اس خالی جگہ کو اور بڑھاتا چلا جائے گا۔ کندھے سے کندھا ملانے کی کوشش کرو تاکہ دشمن کو کوئی جگہ نہ ملے، دشمن کو نفوذ کرنے کا کوئی موقع نہ ملے۔ یہ صاحبان ایمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رہبر کو مضبوط کرے اور رہبر پر اعتماد کرتے ہوئے سارے سوسائٹی کو مضبوط کریں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ضرورت ہے اس بات کی ہم آگاہ ہو جائیں، انشاءاللہ آپ حضرات تو ہم سے زیادہ واقف ہیں، صرف بیداری کے لیے ماہ رمضان میں ہم نے اس موضوع کو چھیڑا ہے۔ آج کے زمانے میں ہر ملک میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں یہ فتنے پائے جاتے ہیں اور لوگ فرقوں میں بٹتے چلے جا رہے ہیں، آپسی ذاتی اختلافات کو دین کا اختلاف بنایا جا رہا ہے۔ پرسنل جو دشمنیاں ہوتی ہیں اسے دین پر تھوپا جاتا ہے، میں کسی سے ناراض ہوں اور کسی کی ناراضگی کی وجہ سے میں نے دین میں دو حصے بنا دی۔ اپنی ذاتی دشمنیوں کو دین پر لاگو نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ذاتی دشمنیاں سوسائٹی میں رہنے کا تقاضا ہے۔ ایک پڑوس میں زندگی گزار رہا ہوں تو مجھ سے پڑوس کبھی خوش رہتا ہے، کبھی ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک سوسائٹی میں زندگی گزار رہا ہوں، کسی مجلس میں بیٹھتا ہوں، کسی محفل میں بیٹھتا ہوں، جو میرے دائیں بیٹھے ہوئے ہیں، جو میرے بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کچھ گفتگو ہوتی ہے، کوئی جملہ میرے زبان سے نکلتا ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری ناراضگی دین کی ناراضگی بن جائے، ہمارے آپس کی جو دشمنیاں ہیں وہ دین میں اختلاف کا سبب بن جائے۔ اس بات سے آگاہ ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور جس آئے کریمہ کی تلاوت میں نے آج کی مجلس میں کی ہے، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جہاں پر، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، گھبرائیے نہیں، آپ لوگ چاہ پیے چائے پینا چاہتے ہیں درمیان پی سکتے ہیں، میری مجلس کو کوئی مسئلہ نہیں۔ بس ایک ہاتھ سے چائے پیجئے کہ تک ایک ہاتھ کھلا رہے کچھ بلند کرنے کے لیے۔ سب مل کے سلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ قرآن مجید نے جہاں پر صفات کو سبب اختلاف بتایا ہے، وہیں پر، پوری توجہ چاہتا ہوں، چند لمحے مجھے دیجئے، وہیں پر قرآن مجید نے کچھ ایسے افراد کا بھی تذکرہ کیا ہے جن کا وجود سوسائٹی کے لیے سبب فساد بنا۔ کبھی صفت سبب فساد ہے، کبھی خود ذات سبب فساد ہے۔ وہ کون لوگ ہیں میرے عزیزو؟ علم اور ہنر دونوں چیزیں سوسائٹی کے ترقی کے لیے ہونے چاہیے۔ اگر علم اور ہنر دونوں غلط راستے میں استعمال ہوں، دین کی بربادی کے لیے استعمال ہوں، تو وہ عالم اور ہنرمند دونوں سبب فساد بنیں گے۔ جملہ سخت ہو گیا، فلسفیانہ گفتگو تو نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کہا جہاں تکبر، جہاں غرور، جہاں نفاق، جہاں پر تہمتیں، غلط افواہیں لوگوں کے درمیان اختلاف کا سبب بنتی ہے، اگر وہ افراد جو صاحب حیثیت ہیں، سوسائٹی میں نام و نمود کے قابل ہیں، جو بلندیاں ان کو پروردگار نے عطا کی ہیں،
جو منصب پروردگار نے عطا کیا ہے، اگر انہوں نے اپنے علم کا، اپنے منصب کا، اپنے کمال کا غلط استعمال کیا، دعا کے بدلے بد دعائیں کرنے لگے، وفا کے بدلے دغا دینے لگے، جفا کرنے لگے، تو ایسے لوگ خود سبب فساد بن جاتے ہیں. کون سی قرآن مجید کس کی طرف اشارہ کر رہا پروردگار؟ پیغمبر اسلام سے خطاب کرتے ہوئے پروردگار کہہ رہا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ فَانْسَلَقَ مِنْهُ. وہ ذات جس کی طرف پروردگار اشارہ کر رہا ہے وہ ہے بلعم باؤرا، بلعم بن باؤر. حضرت موسیٰ کے زمانے میں بڑا ایک عالم صاحب علم، حتی بعض روایتوں میں ہے پروردگار نے اسے اسم اعظم سے نوازا تھا، یعنی اتنی بڑی شخصیت کہ اگر وہ کسی کے حق میں دعا کرتا تو پروردگار دعا قبول کر لیتا. آتیناہ، ہم نے اسے وہ مقام عطا کیا تھا. اکثر غلطیاں یہاں ہوتی ہیں، عطائے پروردگار کو جو لوگ اپنی محنت کا نتیجہ سمجھ جاتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. سلام پڑھیے محمد والے محمد. عطائے پروردگار کو اپنی محنتوں کا نتیجہ سمجھتے تو گمراہ ہو جاتے. عطائے پروردگار کہہ رہے پروردگار، وَتْلُ عَلَيْهِمْ، اس شخص کا واقعہ لوگوں کو دہرا دو، کون ہے وہ شخص جسے ہم نے عطا کیا تھا کمال، عطا کیا تھا ہم نے مقام اور وہ بلندی ہم نے عطا کی تھی. فَانْسَلَقَ مِنْهُ، اس نے اس کمال کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیا. کیا ہوا، کیسے کھو دیا اس نے؟ فَأَتْبَاهُ الشَّيْطَانُ، کمال وہاں پر زوال کے مراحل طے کرنے لگتا ہے جب انسان کمال پر پہنچنے کے بعد شیطان کی پیروی کرتا ہے. اس لیے کہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ تاجر بننا آسان ہے، تاجر باقی رہنا مشکل ہے. عالم بن جانا آسان ہے، اس علم کے کمال پر ٹھہرنا مشکل ہے. بلندی تک پہنچ جانا آسان ہے، بلندی پر ٹھہرنا مشکل ہے. اس لیے کہ جو لوگ بلندی پر ٹھہر گئے وہ یا سلمان بن گئے یا ابو ذر بن گئے. جی فأتبعه الشیطان، انہوں نے شیطان کی پیروی کی اس نے. فکان من الغاوین، شیطان کے لیے بھی یہی لہجہ ہے قرآن مجید میں، اور جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہی لہجہ ہے. فکان من الغاوین، وہ گمراہ کرنے والوں میں سے تھا، اور شیطان کے لیے بھی وہی ہے کہ وہ گمراہ کرنے والوں میں سے تھا. جو لہجہ شیطان کے لیے، وہی لہجہ اس بلعم باؤرا کے لیے بھی پروردگار نے استعمال کیا، اس لیے کہ اس نے شیطان کی پیروی کی ہے. ولو شئنا، کوئی تو دیکھا تھا میرے عزیزوں، ولو شئنا لرفعناہ، اگر ہم چاہتے تو اس کمال کی وجہ سے اسے بلندیوں تک پہنچا سکتے. اس لیے کہ بلندی تک پہنچنے کے لیے کوئی حد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے. حضرت سلمان دسویں درجے پر فائز ہے، حضرت ابو ذر نویں درجے پر فائز ہے. یہ ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ کمالات میں گنتی داخل نہیں ہوتی. جہاں کمالات ہوتے ہیں وہاں گنتی نہیں ہے، درجے نو درجے. ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ غیر معصوم بھی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں کہ ان کے وجود پر معصوم فخر کرنے لگے. بعض علماء نے اس واقعے کو نقل کیا، جب یہاں تک آپ پہنچ گئے ہیں دلچسپی کے ساتھ سن رہے ہیں، بتا دوں کہ کسی صحابی نے امام سے پوچھا، مولانا تشریف فرمائے تصدیق فرمائیں گے، کسی صحابی نے امام سے پوچھا، مولا حضرت سلمان تو دسویں درجے پر فائز ہیں اور آپ فرماتے ہیں ایمان کے دس ہی درجے ہیں، ایمان کے دس ہی درجے ہیں. حضرت سلمان دسویں درجے پر فائز ہو گئے تو مجھے بھی بتائیے حضرت عباس کون سے درجے پر فائز ہیں. اللہ اکبر، مشکل سوال ہے. نہیں، حضرت عباس بھی غیر معصوم کی لسٹ میں آتے ہیں. جب سلمان دسویں درجے پر ہیں تو بتائیے حضرت عباس کا درجہ کون سا ہے، مقام کیا ہے؟ بڑا مشکل سوال بھی ہے، اب ہم لوگوں کو بھی تھوڑا بہت جھجک کے پڑھنا پڑتا ہے. حضرت عباس کو کون سے درجے پر فائز ہے؟ امام نے فرمایا کیا سوال کر رہے ہو؟ عباس کسی درجے پر فائز نہیں ہے، جسے عباس جس ذات پر عباس کی نگاہ پڑ جاتی ہے وہ سلمان بن جاتا ہے. سلوات پڑھیے محمد و آل محمد. وہ نوے درجے پر دس میں جس جات پر عباس کی نگاہ پڑ جائے وہ سلمان بن جاتا ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو درجے عطا کرتے ہیں. اس لیے آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں اہل بیت اس دنیا میں مقام لینے کے لیے نہیں آئے تھے، مقامات بانٹنے کے لیے آئے تھے. کوئی لینے والا تو ہو. سلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کوئی لینے والا تو ہو، تیار تو کوئی ذات تو ہو ایسا. پروردگار کرے بلا شینا نہ رفع نہ ہو. اگر ہم چاہتے تو اس شخص کو اور بلندیاں عطا کر سکتے تھے. کہاں تک جاتا ہے آدمی بلندی پر جا کر بہک جائے تو مشکل ہے. یہاں گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں نہیں ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے کہ گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں. یہ مرحلہ شجاعت کا ہے، تقوی و پرہیزگاری کا مرحلہ نہیں ہے. جی ایک دیوانہ چھت پر کھڑے ہو کر چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہا تھا، میں کود جاؤں گا. نیچے سے لوگ کہہ رہے تھے بابا اگر کود جاؤ تو پیر ٹوٹ جائے گا، تو نقصان ہوگا، فریکچر ہو جائے گا. سنبھلو، اپنے آپ کو سنبھالو. وہیں سے کسی عالم کا گزر ہو رہا تھا، عالم بے عمل، انہوں نے نصیحت کرنا شروع کی، بھیا اگر کود جاؤ گے تو پیر ٹوٹ جائے گا، گر جاؤ گے، چھلانگ لگاؤ گے تو گر جاؤ گے. دیوانے نے پلٹ کر کہا جناب میں گروں گا تو میں گروں گا، آپ سنبھل کے چلیے، اگر آپ گر گئے تو پوری قوم گر جائے. لفظ استعمال کیا ہے میں نے. سلوا پڑے محمد و آل محمد. آپ سنبھلیے، آپ گر جائے تو ساری قوم گر جائے. ہم چاہتے تو اسے بلندی عطا کر دیتے، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا. حضرت موسیٰ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں کنعان میں لوگوں کی ہدایت کے لیے، کنعان شہر جا رہے تھے لوگوں کی ہدایت کے لیے. تو کنعان کے لوگ امیر تھے، مالدار لوگ تھے، مرفہ لوگ. وہ آئے اس بلام باورا کے پاس اور آنے کے بعد کہا کہ حضرت موسیٰ فوج کے ساتھ آ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یا دین کی طرف آ جاؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. دو راستوں میں سے ایک راستہ، ہم موسیٰ کا دین اختیار نہیں کر سکتے اور ہم ان کے ساتھ جنگ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو لشکر فرعون کو ہرا چکا ہو ہماری اس کے سامنے کیا بھی ساتھ، ہم ان کے ساتھ جنگ بھی نہیں کر سکتے. بلام باورا نے پوچھا بتاؤ کیا کیا جائے. ہم نے سنا ہے تم صاحب اس میں اعظم ہو، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، چلو پہاڑی پر جا کر موسیٰ اور اس کے لشکر کے لیے بد دعا کرو. موسیٰ اور اس کے لشکر کے لیے بد دعا کرو. اس میں تھوڑا بہت ایک علم کا تقاضا یہ ہے کہ علم ہر انسان کو مہلت دیتا ہے سوچنے کی. علم کا فائدہ یہ ہے کہ علم انسان کو سوچنے کی مہلت عطا کرتا ہے. تھوڑی دیر سوچتا رہا کیا کروں کیا نہ کروں، اور لوگوں نے اس کی اتنی تعریف کی، اس کے سامنے اتنی تعریف کی، تم وہ ہو، تم عالم ہو، تم قوم کو نجات دینے والے ہو، ہمارے بڑے ہو، ہمارے سردار ہو، ہمارے رہبر ہو، ہم نہیں بچاؤ گے تو بھی کسے بچاؤ گے. جو جو تعریف کرتے گئے وہ آدمی بھی پھلتا پھولتا گیا. کیا یہ بات ہے؟ چلیے ہم بدعا کریں گے. اللہ اکبر. قرآن ہے میرے عزیز و قرآن، اپنی طرف سے کوئی جملہ نہیں، اس کی تفصیل میں تھوڑے مختصر بیان کر رہا ہوں. چلا آدمی حضرت موسیٰ اور آپ کے لشکر کو بدعا کرنے کے لیے پہاڑی کی طرف. خچر پر سوار تھا، کچھ راستہ طے ہوا، درمیان میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی. اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا موسیٰ اور ان کو بدعا کرنے کے لیے. کہا بسم اللہ تیزی سے جاؤ. یہ قرآن کرے فاتبہ الشیطان. میرے عزیزو جو لوگ اکساتے ہیں ان کے اکسانے سے آگاہ ہو جاؤ. جی ایک جملہ کہہ دوں، یاد آ گیا عرفانی جملہ. علماء فرماتے ہیں
لڑنے والوں کو نیند آ جاتی ہے، لڑانے والوں کو کبھی نیند نہیں آتی. لڑنے والے تھوڑی دیر لڑیں گے چین سے سو جائیں گے، لیکن جو لڑانے والے تھے نا وہ جاگتے رہیں گے رات بھر. کیا ہوا؟ درمیان میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ کہاں جا رہا تھا؟ بد دعا کرنے کے لیے، تیزی سے جاؤ، تیزی سے جاؤ، اس لیے یہ موقع بھی موقع ہے، شیطان یہاں فائدہ اٹھاتا ہے، یہاں فائدہ اٹھاتا ہے، تیزی سے جاؤ. تیزی سے آگے بڑھنے لگا. جب اس شخص اور بلا میں باورا کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، حیوان نے سن لیا گفتگو. کہاں جا رہے ہو؟ موسیٰ اور ان کے لشکر کو بدعا کرنے کے لیے. اب ایک قدم میں آگے نہیں بڑھوں گا. تازیانے پہ تازیانے لگتے رہے اس حیوان کو، آگے بڑھ، وہ حیوان آگے نہیں بڑھتا گیا. بلعام نے پوچھا، کیا ہوا تجھے، کیوں نہیں آگے بڑھتا؟ قدرت پروردگار دیکھیے، زبان بے زبانی سے اس نے اعلان کیا کہ جو نبی پر، نبی کے لیے بدعا کے لیے آگے بڑھتا ہے، ایک لمحے کے لیے مجھے سواری دینے کے لیے تیار نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ حیوان. انسان جا رہا ہے بدعا کرنے کے لیے، حیوان اسے روک رہا ہے. اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں، کچھ حیوان ہیں جو جنت میں جائیں گے، ان حیوانات میں یہ کہ وہ حیوان ہے جس نے بلعام کو نصیحت کی، وہ خچر ہے جس نے نصیحت کی، وہ جنت جائے گا. حیوانات کو جنت جانے کا کوئی اصول نہیں، اس لیے جہاں تکلیف نہیں ہے وہاں جنت و جہنم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جہاں پر ذمہ داریاں نہیں ہیں وہاں جنت و جہنم کا سوال نہیں ہے. حیوان ذمہ دار نہیں ہے، جنت جانے کا سوال نہیں ہے، لیکن مولا کنا فرماتے ہیں کچھ حیوان ہے جو جنت جاتے ہیں. ان حیوانات میں سے ایک حیوان وہ ہے جس پر بلعام سوار تھا، وہ جنت جائے گا. اس لیے کہ اس نے ایک عالم کو نصیحت کی اور سمجھایا کہ دیکھ نہیں جایا جاتا ایک نبی یہ زمان کو بدعا کرنے کے لیے، لیکن ایک بات اس نے نہیں مانی. گیا بلندی پر اور بدعا کرنا چاہتا تھا کہ زبان باہر نکل آئی، پروردگار نے سارا علم چھین لیا ایک ہی لمحے میں. عطا کرنے والا پروردگار علم نور ہے، اگر کسی کو عطا ہو جائے تو ایک ہی لمحے میں، اگر چھن جائے تو ایک ہی لمحے میں چھن جائے گا، ایک ہی لمحے میں چھن جائے گا. اس لیے روایتیں ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں اگر علم پر عمل کریں گے تو علم ٹہرتا ہے، ورنہ علم رخصت ہو جاتا ہے. علم پر عمل ہو تو علم ٹہرتا ہے، اگر عمل نہ ہو تو علم رخصت. زبان باہر نکل آئی. ایک حیوان کی بات اگر مان لیتا تو انسان حیوان نہ بنتا. یہ ساری قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس حیوان کی کم از کم بات مان لیتا تو یہ حیوان نہ بنتا. پروردگار کہہ رہا ہے بدعا اس کرنے کے لیے پہنچا، زبان باہر نکل آئی، چہرہ بن گیا ایک نجس جانور کا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایک کتے کی مثال ہو گئی، ایک نجس جانور کی مثال. یعنی زبان منہ سے نکلی ہوئی ہے، چہرے کا رنگ اور حلیہ بگڑا ہوا ہے، ایک حیوان کی شکل اس کی بن گئی. یہ کتا کیوں کہا پروردگار نے؟ ان تحمل علیہ یلحس و ان تترکہ یلحس، اس لیے کہ اسے کچھ عطا کرو تب بھی بھونکنے لگتا ہے اور کچھ نہ دو تب بھی بھونکنے لگتا ہے. اللہ اکبر، کہاں پہنچا ہوا انسان، کہاں تک گر گیا. ایک نبی خدا کو بدعا دینے کے لیے نکلا تھا تو یہ حالت ہو گئی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، جو عالم عمل نہیں کرتا اس کی مثال سورہ جمعہ میں گدھے سے دی گئی ہے، اور جو نبی کا انبیاء کے مقابل میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کی مثال ایک نجس جانور سے دی ہے اس سورہ میں. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثُ وَإِن تَتْرُكْهُ يَلْحَثُ، چاہے انہیں عطا کرو تب بھی پھونکتا ہے، یا چھوڑ دو تب بھی پھونکتا ہے. جب علم چھن جاتا ہے تو ذہن میں جو نظریات پیدا ہوتے وہ خطرناک ہیں. کیا پیدا ہوا؟ چلیے سازش رچی. جب علم ہی نہیں، اب تک جو روک رہا تھا تمام گناہوں سے وہ علم تھا، جب علم ہی نہیں ہے تو ہر گناہ جائز. ذہن میں بات آئی، اگر میں بد دعا نہیں کر سکتا موسیٰ اور اس کے لشکر کو. میرے عزیزوں، یہ آج دنیا کا اصول آج بھی ہے. قرآن 1400 سال پہلے والوں کے لیے نہیں ہے، آج بھی ہمارے لیے ہے. جب ذہن علم سے خالی ہو گیا تو اس میں ایک مشورہ دیا لوگوں کو کہ موسیٰ اور موسیٰ کے لشکر کو شکست دینے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ تم عورتوں کو سوار کر ان کے لشکر میں بھیج دو، جب لوگ برائی میں مشغول ہو جائیں گے تو ان پر حکومت کرنا آسان ہوگا۔ آج ہمارے ممالک کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے، یعنی دنیا والوں نے ان ممالک میں اتنے برائیوں کے زمینیں فراہم کیے، لوگوں کا ذہن ان کے پاس نہیں ہے۔ برائی میں جب انسان پھنس جاتا ہے اس دلدل میں، لوگوں کا ذہن، ان کے سوچنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ مولانا کرم فرماتے ہیں جو انسان گندگیوں کی طرف چلا جاتا ہے وہ سوچ نہیں سکتا، اور جو سوچ نہیں سکتا اس پر ہر کس و ناکس حکومت کرے گا، ہر کس و ناکس حکومت کرے گا، انہیں پتا ہی نہیں چلے گا یہ کیا چیز ہے۔ حجاج بن یوسف رات کے اندھیرے میں سویا ہوا ہے، عبداللہ بن عمر آتا ہے، بکل بھاپ کرتا ہے، کھولو دروازہ، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ کہ کیا کام ہے؟ کہ میں تمہارے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ کہ کیوں میرے ہاتھوں پر بیعت؟ کہ میں نے رسول خدا کی حدیث سنی ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ تم امام زمانہ ہو، دروازہ کھولو، میں تمہارے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا بڑا عالم عبداللہ بن عمر، سمجھدار، جب گناہ اور دلدل میں پھنس گئے، امامت کے دروازے سے ہٹے تو در بدر ہو گئے۔ دروازہ کھولو، میں اندر آنا چاہتا ہوں، باقل ہوئے، بیعت کرنا چاہتا ہوں تمہارے۔ کس کے ہاتھوں پر بیعت؟ حجاج کے ہاتھوں پر بیعت۔ حجاج نے کہا سردی لگ رہی ہے، میں ہاتھ باہر نہیں نکال سکتا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا تمہارا پیر ہی صحیح، پیر باہر نکالا، پیر پر ہاتھ رکھا، بیعت کی۔ اب اندازہ لگائیے جو انسان علم اور کمالات سے ہٹ جاتا ہے وہ کتنا گر جاتا ہے کہ ایک ظالم کے پیر پر بیعت کر کے کہہ رہا ہے یہ میرا امام زمانہ ہے۔ من مار، حدیث رسول کوٹ کر رہا ہے وہاں پر کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میت تن جاہلیہ۔ حضرت موسیٰ کے لشکر میں اس نے مشورہ دیا کہ تم اپنے عورتوں کو سجا کر بھیجو، یہ فوجی جب مشغول ہو جائیں گے برائی میں ان کو حکومت کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہوا ایسے ہی، ہوا یہی ہے، یہ ایک غلط مشورہ نے سارے موسیٰ کے لشکر کو گھیر لیا۔ کہاں فوجی، کہاں ڈھونڈے ان کو جو میدان جنگ کے لیے آ رہے تھے اور بکھر گئے، اس شہوت پرستی کی فکر میں بکھر گئے۔ حتیٰ حضرت موسیٰ کا جو کمانڈر ان چیف تھا وہ بھی بھاگ گیا اسی شہوت رانی کی وجہ سے، اسی شہوت پرستی کی وجہ سے۔ فاتبہ الشیطان، یہ اپنے خود اکثر روایت آیتوں میں ہے کہ صفت موجب فساد ہے، یہاں پر خود بلعام بن باورا موجب فساد بنا۔ ایک آدمی نے ساری امت کو تباہ کر دیا، ایک آدمی نے ساری امت کو تباہ کر دیا۔ میرے عزیزو، علم اگر اصلاح کی طرف نہ لائے تو اس کے ہاتھوں میں علم ایسا ہی ہے جیسے چور کے ہاتھ میں چراغ، چور کے ہاتھ میں شمع۔ علم نور ہے، وہ نور نور ہی رہے گا، اگر اصلاح کی طرف نہ آئے یہ چور کے ہاتھ میں چراغ ہے، وہ روشنی میں زیادہ چرا کر لے جائے۔ بلعام باور کے واقعہ پروردگار نے قرآن مجید میں نقل کیا ہے، اور نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ یوں ہوتا ہے، ہر قوم کی حالت یوں ہوتی ہے۔ ذالک مثل الذین کذبوا بآیاتنا، یہ حالت یہ صرف بلعام باور تک نہیں ہے، آئندہ آنے والے نسلوں میں جو بھی اپنے علم کا غلط استعمال کرے گا یہ قومیں تباہ ہو جائیں گی۔ اب بلعام بن باورا کا واقعہ سارے ممالک میں لے جائیے، آپ ساری سوسائٹیوں میں لے جائیے، سارے محلوں میں لے جائیے، کتنا میل کھاتا، کتنا ملتا جلتا واقعہ ہے۔ اگر علم اصلاح کے میدان میں نہ آئے، یہ علم زبان جام ہے، یہ علم انسان کو نہ خود نجات دے گا نہ پوری قوموں کو نجات دے گا۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، پروردگار کہتا ہے واقعے کو بیان کرنے کے بعد، اے محمد اس واقعے کو لوگوں میں نقل کر دو، شاید لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائے، وہ سوچیں کہ کس طریقے سے قوم کو بچایا جا سکتا ہے، قوم کو بچانے کی فکر کرو، پروردگار تمہیں بچا لے گا۔ ورنہ ہمارے امام اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو وہ بھی قیام کر سکتے تھے. علماء فرماتے ہیں محمد تقی جعفری جو شارع نہج البلاغہ ہیں وہ فرماتے ہیں بولنے والا خاموش بیٹھا رہنا بولنے والے کے لیے مشکل ہے. جیسے مولانا میری تقریر سن رہے ہیں ان کے لیے سننا بہت مشکل ہے, ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. محمد تقی جعفری فرماتے ہیں بولنے والا خاموش ہو جائے, مولا کائنات عظیم خطبے دینے والے 25 سال خاموش ہو جائے. سنیے گا جملہ, مولا کائنات عظیم خطبے دینے والے, ایسا خطبہ جس کے خطبہ کو سن کر مومنین کی روح پرواز ہو جاتی ہے, ایسا خطیب خاموش بیٹھ جائے 25 سال. تو فرماتے ہیں علی جب بولنے لگے تو نہج البلاغہ بننے لگا. وہ علی خاموش ہو جائے لیکن خاموش بھی عظیم انقلاب کا پیش کنہ تھا. علی کا بولنے والا خاموش ہو جائے تو بھی معجزہ, اگر وہ بولنے لگے تب بھی معجزہ ہے. بولنے والا بولنے لگے نہج البلاغہ بن جائے تب بھی معجزہ, 25 سال خاموش رہ جائے تب بھی معجزہ ہے, تب بھی معجزہ ہے. بات یہاں تک آ گئی. مولا کائنات جب گھر میں تشریف فرماتے تو آپ نے قرآن کو جمع کیا, قرآن کو جمع کیا نزول ترتیب نزول کے اعتبار سے. جو قرآن ہمارے پاس ہے وہی قرآن ہے, کسی کی ایک آیت میں شک مت کیجئے گا, ہم لوگ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں. مولا کائنات نے ترتیب نزول کے اعتبار سے, اس لیے کہ صحابی کے صحابیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پیغمبر کے ساتھ سب سے زیادہ زندگی گزارنے والے مولا, نزول وحی سے پہلے سے لے کر وفات کے لمحات تک جو پیغمبر کے ساتھ رہے وہ مولا کے لیے رہے. اگر صحابیت معیار ہے خلافت ہے تو صحابیت کے جتنا پیریڈ علی نے گزارا کسی نے نہیں گزارا. مولا کائنات نے نزول کے اعتبار سے قرآن کو جمع کیا, اور روایت میں ہے کہ مولا کائنات دربار میں بھی لے گئے. کوئی بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے اونٹ پر رکھ کے لے گئے اس کو قرآن کو, بعض روایتوں میں نہیں آپ نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے گئے قرآن. جب قرآن لے گئے تو دربار میں ایک آواز گونجی کہ ہم نے قرآن جمع کر لیا ہے, اب پھر کسی قرآن کی ضرورت نہیں ہے. مولا کائنات نے اپنا قرآن لیا جو جمع کیا تو گھر آئے, ایک جملہ کہہ کر آئے مولا کائنات. سنیے گا میرے عزیزوں, مولا کائنات نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, آج کے بعد اس قرآن کو پھر تم امت میں نہیں دیکھو گے. جملہ سن لیا آپ نے یوں ہی, آج کے بعد اس قرآن کو پھر تم امت میں نہیں دیکھو گے. اس لیے وہ قرآن آج آخری امام کے پاس ہے, امت کے درمیان نہیں ہے. وہ قرآن امت کے درمیان میں نہیں ہے. تو علامہ محمد تقی جعفری فرماتے ہیں مسلمانوں, اگر ساری دنیا میں اگر علی چاہتے تو اسی وقت ایک پارٹی بنا سکتے تھے, دو قرآن ہو جاتے, دو گروپ میں تبدیل ہو جاتے, دو فرقوں میں بڑھ جاتے, دو قسم کے لوگ, اس قرآن کے ماننے والے الگ, اس قرآن کے ماننے والے الگ, کتنا لطف آ جاتا اختلافات میں. لوگ سمجھتے ہیں اختلافات میں مزہ ہے, مولا کرم فرماتے نہیں, اتحاد میں لطف ہے, اتحاد میں لطف ہے. لوگ کہتے ہیں لڑاؤ اور مزے لو, نہیں انہیں مزہ ملنے والا نہیں ہے, ملاؤ مزے لو, اس فکر کو بدلے. مولا کائنات اس قرآن کو لے آئے گھر میں اور اس کے بعد کسی نے اس قرآن کو نہیں دیکھا. یہ جملہ کہا مولا کائنات نے, آج کے بعد امت میں اس قرآن کو تم نہیں پاؤ گے. تو محمد تقی جعفری فرماتے ہیں اگر امت میں ہر مسجد میں ہر ایران سے لے کر سعودی عرب کی ہر مسجد میں یہ قرآن نظر آئے تو نجف کا رخ کر کے علی کو سلام کرو. اگر یہ قرآن نظر آئے تو نجف کو رخ کر کے علی کو سلام کرو. یعنی علی کی قربانی نے قرآن کو ایک رکھا ہے. ہر مسجد میں جائیے آپ, ایک ہی قرآن ہے, کہیں دو قرآن نہیں ملیں گے. ہم شیعہ بھی اسی قرآن کے قائل ہیں, ایک لفظ بھی تحریف کے ہم قائل نہیں ہیں. ہاں نزول شان نزول پہ بحث ہوتی ہے, کس کی شان میں کون سی آیت نازل ہوئی اس کی گفتگو ہوتی ہے, اور علامہ طباطبائی فرماتے ہیں ہر 10 سال میں تفسیر قرآن لکھنی چاہیے, لکھی جانی چاہیے. تفسیر میزان ہو, تفسیر نمونہ ہو, تفسیر نور ہو, پھر قرآن تفسیر, تفسیر پر تفسیر آتی چلی جا رہی ہے. آیت اللہ جواد عام سالوں سے تفسیر کرتے چلے جا رہے ہیں, یہ تفسیر ختم نہیں ہو رہی. علم کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے، شان نزول کے اعتبار سے اس میں گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن قرآن ایک ہے. مولا کائنات نے فرمایا اتحاد میں جو لطف ہے وہ اختلاف میں نہیں ہے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستو، علم کو صحیح راستے میں خرچ کریں. نماز و روزہ و حج و زکات سے افضل عبادت دو بچھڑے ہوئے بھائیوں کو ملا دینا. ایک مومن جہاں حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، اللہ اکبر، جہاں حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں وہ اتحاد ہے. کیا مطلب؟ اگر کوئی ایک بھائی، ایک دوست دوسرے دوست کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، تو آپ اسے جا کر کہیے یا برا بھلا نہیں کہہ رہا تھا، آپ کی تعریف کر رہا تھا. جہاں جھوٹ حرام ہے لیکن دو کو ملانے کے لیے جھوٹ جائز ہے، جھوٹ جائز ہے، اس لیے کہ ہم دو کو ملا رہے ہیں. یہ اتحاد میں جو لطف ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب التماس ہے بارگاہ پروردگار میں. پروردگار، تجھے واسطہ ہے مولا کائنات کے وجود مقدس کا، قرآن کے متحد آیتوں اور متحد پاروں کا، ہماری قوم کو بھی اتحاد کی دولت سے نواز دے، ویسا اتحاد کہ سب ایک نظر آئیں. جس ایک عدد میں دولت ذبح عظیم تھی، جس ایک عدد میں دولت ذبح عظیم تھی، تو نے اس ایک عدد کو 72 بنا دیا. اے حسین، تیرا لشکر مختصر، تیرا لشکر تعداد کے اعتبار سے اتنا کم کہ دشمن کے لشکر میں مقایسہ تک نہیں کیا جا سکتا. 30,000 کا لشکر تھا، 40,000 کا تھا، 50,000 کا تھا. ارے وہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ ان کا لشکر کتنا تھا، بلکہ دیکھو یہ حسین کے چاہنے والے کتنے تھے. اس کے مقابل میں 1,000 بھی ہوتے تو زیادہ تھے. 72 میں بوڑھے کتنے ہیں؟ حبیب ضعیف، مسلم بن عاصجا ضعیف، بریرہ حمدانی ضعیف، بوڑھے ہیں نا انہوں لوگ. جوان کتنے لوگ ہیں؟ علامہ کاشف الکتاب فرماتے ہیں دو ہی ایسے افراد تھے جو حسین کے لشکر میں رسمی طور پر فوجی بن سکتے تھے، ایک عباس، دوسرے اکبر. دو ہی تھے ایسے جو افیشل طور پر حسین کے لشکر کے سپاہی کہے جا سکتے تھے، ایک عباس، دوسرے اکبر. ورنہ اکثریت یا ضعیفوں کی تھی، بوڑھوں کی تھی، یا بچوں کی ہے. 13 سالہ قاسم فوج میں شامل نہیں ہو سکتے تھے. 8 سال 9 سال کے اون محمد فوج میں شامل نہیں ہو سکتے تھے. ششما علی اصغر فوج میں شامل نہیں ہو سکتے تھے. یا بوڑھے تھے یا بچے تھے، صرف دو تھے، جسے ایک عباس اور دوسرے اکبر. یہ دیکھو فوج کتنی تھی اور اس میں جوان کتنے، بچے کتنے، لیکن ایسی طاقت اور ایسی ہمت کے ساتھ انہوں نے جنگ کی. دشمن کو ایسا لگ رہا تھا کہ حسین کی فوج ہزاروں کی ہے. یہ کمال ہے اتحاد کا، یہ کمال ہے اصحاب حسینی کا. اللہ اکبر. جب سعید گرے زمین پر 13 تیر کھا کر، جب سینہ زخمی ہو گیا، جب دم نکل رہا تھا، اپنا سر حسین کے زانو پر تھا، ایک سوال سعید نے حسین سے پوچھا، مولا کیا میں نے وعدہ وفا کر دیا؟ تو امام نے کہا ہاں سعید، تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. دوسرا جملہ سنیے، سعید نے کیا کہا؟ سعید نے اپنے ساتھی اصحاب کو دیکھا، چاروں طرف دیکھنے کے بعد کہا، میرے ساتھیوں، اس فاطمہ کے لال کی حفاظت کر. سعید صاحب کو دیکھا اور کہا، ساتھیوں، فاطمہ کے لال کی حفاظت کرنا، دیکھو جب تک زندہ رہا کوئی تیر حسین کے بدن میں پاس میں کہوں گا سعید تمہاری وصیت کو تمہارے ساتھیوں نے پورا کر دیا. ارے جب تک زندہ دے ہے کوئی تیر حسین کے بدن میں نہیں لگا. لیکن اے سعید، اصل عاشور آ جاؤ، فاطمہ کا لال دستے پیدل آئے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، ایک ہی لمحے میں سینکڑوں تیر فاطمہ کے. فاطمہ کا لال اکیلا. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين بار الہ پروردگارہ شب جمعہ ہے شب استجابت دعا ہے تمام مومنین نے مغربین کے بعد دعائیں مغربین سے پہلے دعائے کمیل کا ورد کیا ہے ابھی دعائے افتتاح کا ورد کریں گے پروردگار تجھے واسطہ ہے لبیت اتھار کے وجود مقدس کا جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دے خصوصاً پاکستان میں تو سیلاب کی وجہ سے مومنین و مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے جو روزگار کی تلاش میں انہیں آبرو مند روزگار عطا فرما جنہیں روزگار مل چکا ہے انہیں رزق میں برکت عطا فرما ہم اس سال اور ہر سال حج زیارات سے مشرف فرما خصوصاً کربلا کی زیارت نصیب فرما پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سر نگون فرما اماکن مقدسہ کربلا نجف کاظمین و سامرہ کی حفاظت فرما جمہوریہ اسلامیہ ایران کی حفاظت فرما علماء کرام مراجع اعظم اور رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرما پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین